عقیدہ جب آدمی مر جاتا ہے اگر گاڑا جائے تو گاڑنے کے بعد اور اگر نہ گاڑا جائے تو جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے جن میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں آ کر پوچھتا ہے کہ تیرا پروردگار کون ہے تیرا دین کیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھتا ہے کہ کون ہے اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹیک ٹیک جواب دے دیتا ہے پھر اس کے لیے سب طرف چین ہے جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹنڈی ٹنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے اور وہ مزے میں پڑھ کر سو رہتا ہے اور اگر مردہ ایماندار نہ ہوا تو سب باتوں میں یہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں اس پر بڑی سختی اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے مگر سب باتیں مردوں کو معلوم ہوتی ہیں ہم لوگ نہیں دیکھتے جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا رہتا ہے عذاب قبر کے بارے میں ہمارے بزرگوں کا ہمارے مشائخ کا ہمارے علماء کا عقیدہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد چاہے اس کو قبر میں دفن کیا جائے چاہے وہ دریا میں ڈوب جائے چاہے وہ کسی اور طریقے سے اس دنیا سے چلے جائیں تو اس کے اوپر اس کے اعمال کے حساب سے حالت پیش آتی ہے اگر وہ اچھا آدمی ہے تو جنت کی طرف سے اس کے لیے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور وہ بڑے مزے میں ہوتا ہے اور اگر وہ گناہگار ہے تو پھر جو ہے نا اس کے اوپر بڑا سخت عذاب ہوتا ہے اس عقیدے کی بھی آج کل تازہ کرنے کی ضرورت ہے حالانکہ پہلے اس کے بارے میں کوئی شخص بھی غلط فہمی نہیں رکھتا تھا لیکن آج کل کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو عذاب قبر سے انکار کرتے ہیں حیرت کی بات ہے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں دفتر سے آ رہا تھا تو گاڑی میں میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس کو کسی نے بتایا ہوگا تو مجھ سے کہا کہ عذاب قبر کیا حدیث شریف سے ثابت ہے میں نے کہا جی ہاں کہتے نہیں یہ تو ترمذی شریف کی ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے ترمذی شریف کی ایک ضعیف روایت سے ثابت ہے اب میں نے دیکھا کہ اس کا جو مبلغ علم ہے بہت کمزور ہے اس کے ساتھ بحث کرنا وقت ضائع کرنا ہے تو کوئی اوسط ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے مان بھی جائے اور خام خاصر کا پائی بھی نہ کرنی پڑے تو میں نے اسے کہا کہ میں انشاءاللہ کل آپ کو جواب دوں گا میرے پاس ایک سی ڈی آئی تھی انہی دنوں سعودی عرب سے جس میں سات کتابیں نہیں چھ کے چھ صحیح کتابیں اور دو کتابیں اور وہ موجود تھیں اور اس کے ذریعے میں سرچ کر سکتا تھا کہ کون سا حدیث شریف کہاں پر ہے یا کس مضمون کے حدیث شریف کتنے اور کہاں کہاں پر ہے تو میں نے عذاب اور قبر یہ دو لفظ اس میں سرچ پہ لگا دیے تو میرے پاس سو سے زیادہ حدیث شریف آ گئیں سامنے جن میں سے جو چار نہایت مستند ترین مطلب جو سیاست سے ثابت تھی بخاری شریف اور مسلم شریف سے وہ میں نے اس کے متن پرنٹ کر لیے اور باقی کے میں نے حوالے پرنٹ کر لیے اور صبح میں وہ کاغذ لے کے اس کے پاس گیا گاڑی میں اس کو بتایا میں نے کہا یہ ہے جناب اس میں دیکھو کہ کون سے حدیث شریف ضعیف ہے تو وہ تھوڑی دیر اس کو دیکھتا رہا پھر کہتے ہیں پھر شاید مجھے غلطی لگی ہوگی میں نے کہا چلو الحمدللہ آدمی تو ٹھیک تھا اس نے فوراً بات مان لی ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ اب دیکھیں انسان حیران ہو جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بھی انکار کی ضرورت پیش آئی ہے آج کل لوگوں کو یہ بس کیا کرے عقل کا حیضہ ہو جاتا ہے لوگوں کو تو جس کی وجہ سے وہ غیب کی جو باتیں ہیں ان سے آہستہ آہستہ انکار کرنے پڑتے ہیں کرنے لگتے ہیں حالانکہ اصل میں یہ فرار ہوتا ہے یہ لوگ اپالوجائزنگ مسلمان ہوتے ہیں یعنی اپنے اسلام پہ نعوذ باللہ من ذالک شرماتے ہیں جیسے سر سید احمد خان تھے نا وہ اپنے اسلام پہ شرماتے تو فرشتوں سے بھی انکار کر دیا اور جنت اور دوزخ کے بارے میں بھی باتیں کر لی تو یہ اپالوجائز مسلمان ہوتے ہیں ان لوگوں کو اپنے اسلام پہ شرم آتی ہے وہ کل ہی ایک آیت کریمہ ہم پڑھ رہے تھے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین اس سے بہتر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے اور یہ کہہ دے کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں یہ اسلام کے اوپر جو فخر کرنا ہے یہ بھی جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ احساس کمتری جو ہے بہت ساری خرابیوں کی جڑ ہے اگر خدا نہ خواستہ کسی کو احساس کمتری ہو جائے اپنے اسلام کے بارے میں تو وہ دوسرے لوگوں کے سامنے اسلام کو پیش کرنے پہ شرمائے گا اور ظاہر مطلب جج کہے گا کہ آخر میں اتنے سے لوگوں کے درمیان موجود ہوں یہ کیا ہو سکتا ہے حکمت عملی اور چیز ہوتی ہے مثلا آپ اس کو ڈائجسٹیبل فارم میں کوئی چیز بتا رہے ہوتے لادہ بات ہے میں ایک دن جرمنی میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے کلیگ تھے وہ مجھے گور گور کر دیکھ رہے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں. جب میں نے نماز مکمل کر دی تو مجھ سے اس نے کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے. میں نے کہا یہ عبادت میں کر رہا تھا, ہماری اس قسم کی عبادت 5 دفعہ دن میں ہمیں کرنی پڑتی ہے اور یہ بہت مفید عبادت ہے. تو اس نے مجھ سے کہا کہ کیا یہ گناہ ہے اگر کوئی نہ کرے. اب چونکہ وہ غیر مسلم تھے اس کو میں گناہ کے لفظ سے فی الحال ڈرانا نہیں چاہتا تھا کیونکہ ممکن ہے وہ ڈر جاتا اور آئندہ اسلام کے قریب ہی نہ آتا. 5 دفعہ نماز پڑھنی پڑی تو اس کو قریب لانے کے لیے میں نے کہا کہ یہ اتنی زبردست چیز ہے اور اس پر اتنے زیادہ فائدے ہیں کہ کوئی بیوقوف ہی اس کو چھوڑ سکتا ہے. تو ماشاءاللہ خوش ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے تو آپ سمجھا سکتے ہیں ڈائجسٹیبل فارم میں, یہ الگ بات ہے. لیکن یہ بات ہے کہ آپ اس پہ شرمائیں یہ غلط بات ہے. نہیں, آپ ڈٹ کر بات کر لیں کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام کا یہ عقیدہ ہے. مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام کے وقت مردے کا جو ٹھکانہ ہوتا ہے دکھلا دیا جاتا ہے. جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے اور دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں. یہ بھی عذاب قبر سے تعلق رکھتا ہے. اصل میں برزخ جو ہے یہ قیامت اور دنیا کے درمیان جو ہے وقت جو ہوتا ہے اس کو برزخ کہتے ہیں. وہ جہاں بھی آ جائے, چاہے سمندر میں آ جائے, چاہے پہاڑوں کے اوپر آ جائے, چاہے قبر میں آ جائے, چاہے جہاں پر بھی آ جائے اس کو برزخ کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو جہاں پر ہے اس کے اوپر یہ حالات طاری کر دے. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو فوت ہو جاتے ہیں, اگر یہ جنتی ہوتے تو جنتی کو جنت دکھایا جاتا ہے تاکہ وہ خوش ہو جائے کہ میں نے یہاں جانا ہے, اور دوزخ کو دوزخ دکھایا جاتا ہے تاکہ اس کی حسرت اور بڑھے کیونکہ اس کو سزا دینی ہوتی ہے. مردے کے لیے دعا کرنے سے, کچھ خیر خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ بھی ایک ضروری عقیدہ ہے, بعض لوگ اس سے بھی انکار کرتے ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب اس کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ ثواب سے مراد یہ ہے کہ آپ خود ثواب کمائیں اور وہ ثواب کسی کو بخش دے, چاہے وہ زندہ ہے چاہے وہ مردہ ہے, دونوں کو بخشا جا سکتا ہے. اب دیکھ لیں مثال کے طور پر کسی نے خیرات کر لیا, خیرات کر لیا تو اس کو ثواب ہو گیا. اب جو اس کو ثواب ہو گیا تو اب وہ کسی کو بھی بخش سکتا ہے. جیسے کوئی پیسے کما لے تو پھر وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے, وہ ان پیسوں کا مالک ہے, وہ کسی کو بھی دے سکتا ہے, اپنے خرچ میں بھی لا سکتا ہے. اسی طریقے سے جس نے ثواب انت کر لیا تو اب وہ کسی کو بھی بخش سکتا ہے. البتہ بخشنے کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے کہ جس کو مطلب خامخواہ ضروری کرا دیا جائے. بس اتنی بات کہ آپ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیں یعنی دل میں کہ اللہ میں نے اس کا ثواب فلاں کو بخش دیا. اس کے لیے کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. بعض لوگ اس کے ساتھ کچھ رسمی کارروائیاں شامل کر لیتے ہیں, وہ مطلب اس کا یہاں پر کوئی تعلق نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اس میں اہم بات یہ کہ آپ پہلے ثواب کمائیں اور پھر بخشیں. اب اگر آپ ثواب کمائیں ہی نہیں, مثلا آپ کو یہ غلط طریقے سے جیسے نماز اگر صحیح طریقے سے آپ نہ پڑھے تو کیا اس کا ثواب کسی کو بخش سکتے ہیں؟ ظاہر نہ ثواب آپ کو ہوگا نہ آپ کسی کو بخش سکتے ہیں. تو پہلے ثواب کمانا پڑے گا پھر بخشنا پڑے گا. تو جو رسومات کی باتیں ہوتی ہیں اس میں تو ثواب ہوتا ہی نہیں. تو جب ثواب ہوا نہیں تو آپ کیا بخشیں گے؟ مثلا کوئی پیسے لے کر قرآن پڑھے, اس میں ثواب ہوگا ہی نہیں. نہ قرآن پڑھنے والوں کو ثواب ہوگا نہ پڑھوانے والوں کو ثواب ہوگا, کیونکہ یہ جو ہے نا قرآن کے اوپر پیسے لینا ناجائز ہے. قرآن کے اوپر پیسے لینا حرام ہے. اب جو حرام کام ہے اس کا تو آپ ثواب نہیں بخش سکتے. پہلے آپ جو ہے نا پہلے ثواب کمائیں پھر اس کو آگے بخشیں. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں یہاں پر مری روڈ پر ہمارے ایک ساتھی تھے, اس نے دکان کھولی ہوئی تھی. تو میں اس کے ساتھ گیا تو تھوڑی دیر میں ایک صاحب آ گیا اور بینچ پر بیٹھ کے اور زیر لب کچھ پڑھنے لگا. تو بہرحال وہ چلے گئے کچھ دیر کے بعد. میں نے اس سے پوچھا کون تھے, اس نے کہا یہ حافظ صاحب تھے, اس کو میں نے اس پر لگایا کہ آ کر یہاں پر آدھا پارا تلاوت کر لیا کرے, میں اس کو مہینے کے آخر میں کچھ دے دیتا ہوں. میں نے کہا انا للہ وانا راجعون. ہاں بخا اس کو بھی پریشان کر رہے ہو اور اپنے آپ کو بھی پریشان کر رہے ہو اور پیسے بھی لگا رہے ہو, فائدہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اگر آپ نے دکان کو بابرکت بنانا ہے تو ظاہر ہے اس میں وہ کام کر لے جس سے آپ کو فائدہ ہو, ثواب ہو. کوئی نیکی کا کام ہو تو یہ تو گناہ کا کام ہے. آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں تو پھر سمجھ دے کہ آپ میرے گناہ میرے جو ہے نا وہ دکان برکت ہو جائے گا. میں نے کہا اس کی بجائے آپ اکثر سورہ فاتحہ ہی پڑھ لیا کرے, اس کے تو آپ حافظ ہیں نا, سورہ فاتحہ کو تو آپ کو پڑھنا آتا ہے, آپ سات بار سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے دکان میں, انشاءاللہ اس میں برکت ہو جائے کرے, اس سے آپ کو کیا نقصان ہے, تو آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرے. اصل میں بات یہ ہے کہ دونوں طرف مسئلہ ہے, ہم لوگ بھی شارٹ کٹ مارنا چاہتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم خود کچھ نہ کریں دوسرے لوگ ہمارے لیے کچھ کر لیں. ہاں تو شارٹ کٹ ہم پیسے کے طور پر سب کچھ لگوانا چاہتے ہیں, پیسے کے طور پر ہوتا ہے یعنی آپ پیسے خیرات کر دیں تو آپ کو ثواب ہو گیا, آپ جو ہے نا وہ آپ کسی کو بھی بخش سکتے ہیں, لیکن یہ بات ہے کہ پیسے کے زور پر اس قسم کے کام کرنا جو شرعاً ناجائز ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا بلکہ نقصان ہوتا ہے, اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ اور رسول نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں. امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے, دیکھیں یہ ہمارے عقائد میں سے, امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے, کانت دجال بھی نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا, اس کے مار ڈالنے کے واسطے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے, یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں وہ تمام زمین پر پیل پڑیں گے اور بڑا اودم مچائیں گے, پھر خدا کے کار سے ہلاک ہو جائیں گے, پھر ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا, آدمیوں سے باتیں کرے گا, مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا, قرآن مجید اٹھ جائے گا اور تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی, اس کے سوا اور بھی بہت ساری باتیں ہوں گی. یہ ایک ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی, ایک ترتیب کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی, اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے کیونکہ یہ صحیح احادیث شریفوں سے ثابت ہے. بات اب اس طرح کر لیتے ہیں نا لوگ کہ اپنا عقل لڑا لیتے ہیں, تو اپنا عقل لڑا کے جو ہے نا صحیح احادیث شریف سے بھی انکار کر لیتے ہیں, یا پھر صحیح حدیث کی تعبیریں کرنے لگتے ہیں. مسئلہ امام مہدی علیہ السلام کا لے لے اور کانا دجال, تو دجال کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ تو یہ جو امریکہ ہے نا یہ دجال ہے نا, یہ دجال ہے, یا اس طریقے سے جو ہے نا مطلب اس کی ایک آنکھ ہے, مطلب سب دنیا کو ایک رخ سے دیکھتا ہے, اپنے فائدے کے لیے دیکھتا ہے, اس قسم کی وہ تعبیریں کر لیتے ہیں. حالانکہ حدیث شریف میں جو نشانی آئی ہے وہ بالکل ایک انسان کی نشانی ہے, وہ تمام باتیں اس کے اوپر فٹ آتی ہے کہ وہ ایک انسان ہوگا اور ظاہر مطلب اس کا مطلب وہ ایک آنکھ جو ہے نا وہ نہیں ہوگی, دوسرا مطلب یعنی ایک آنکھ والا ہوگا, اس کی باتیں کے اوپر کافر لکھا ہوگا, اور لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسی سفلی قوتیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے سب لوگوں کو پریشرائز کر لے گا اور جو ہے نا مطلب جو اس کے قریب جائے گا اس کے دین اس کو دین سے برگشتہ کر دے گا, اس وجہ سے اس سے بھاگنے کا حکم ہے. اچھا اب یہ جو بات ہے کہ یہ بلکہ وہ جو ہے نا اس کے بارے میں بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کے لیے اتریں گے, عیسیٰ علیہ السلام اس کو مارنے کے لیے اتریں گے, وہ بھاگے گا اور مقام لطف پر جو ہے نا اس کو پکڑ کے جو ہے نا مطلب اس کو مار دیں گے. مقام لطف جو ہے یہ اصل میں اگر دیکھے آج کل یہ لیڈیا ایئرپورٹ ہے اسرائیل کے اندر, دجال مطلب یہودیوں میں سے ہوگا, تو ظاہر مطلب وہ ساری نشانیاں اس کے اوپر یہ فٹ آتی ہیں کہ وہ جو ہے ایک انسان ہوگا. اب اگر کسی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی ہے اس کو اور طرح کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے کو کیوں خراب کر دیں, خود جو بھی ایک ہی طرح کے لیکن دوسروں کو تو خراب نہ کرے نا, تو وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, حالانکہ ایسی بات نہیں, یہ الگ بات ہے کہ امریکہ کو آپ دجالی قوت کہہ سکتے ہیں, یعنی دجال کی طرح, یعنی دجل کس کو کہتے ہیں, فریب کو کہتے ہیں, دجال بہت بڑا فریبی, اس لحاظ سے تو بہت بڑا فریبی تو ہے, اس بارے میں جو ہے نا آپ اس کو یعنی مانوی لحاظ سے دجال کہہ سکتے ہیں, امریکہ کو بھی کہہ سکتے ہیں, جو دوسرے لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, بلکہ حدیث شریف آتے ہیں کہ 30 دجال آئیں گے, اس میں جو ہے نا وہ ظاہر مطلب یہ آخری دجال جو ہے سب سے بڑا ہوگا, تو باقی غلام قادیانی بھی دجال تھا, ظاہر وہ بھی تو دجال ہی تھا نا, یہ دھوکہ دینے والا تھا, اس سے پہلے جو ہے نا مطلب مسیلمہ کذاب یہ جو ہے نا دجال تھا, اس طرح تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ مسلسل کچھ ہسٹری مطلب اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے کہ بہت سارے دجال جو ہے نا آئے ہوئے ہیں, تو 30 تک آپ آسانی کے ساتھ انشاءاللہ گن لیں گے, تو یہ آخر دجال جو ہوگا یہ سب سے بڑا ہوگا, اس کے پاس بہت ہی خطرناک قوتیں ہوں گی, یہ بارش بھی برسائے گا اور جو ہے نا مطلب ظاہر ایک طرف ان کی جنت ہوگی دوسری طرف اس کی دوزخ ہوگی, حقیقت میں جو جنت ہوگی وہ دوزخ ہوگی, جو دوزخ ہوگی جنت ہوگی, وہ اس سے نظر آ رہا ہوگا, مثلا اس کو کسی نے اگر کسی نے اس کی بات نہیں مانی تو اس کو دوزخ میں گرائے گا تو فوراً جنت میں چلا جائے گا, اور جس کو وہ مطلب ظاہر مطلب وہ یعنی نوازنا چاہتا ہوگا اس کو جنت میں ڈالے گا, وہ حقیقت میں وہ دوزخ میں چلا جائے گا, تو یہ بات ہے کہ وہ ایک دنیا کا ایک مطلب الٹا نظام وہ چلا رہا ہوگا, تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی, دجال ایک شخص ہوگا اور آئے گا, ابھی وہ آیا نہیں ہے, وہ آئے گا اور اپنے تمام نشانیوں کے ساتھ وہ آئے گا. جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا. حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پونکیں گے. یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے. اس سور کے پونکنے سے تمام زمین آسمان پٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. یہ بہت بڑا ساؤنڈ ایکسپلوژن ٹائپ چیز مطلب ہوگی. یہ جو یہ مطلب اس کا جو آواز ہے ابتدا میں ہلکی ہوگی. اس کو دیکھنے کے لیے سننے کے لیے باہر لوگ آ جائیں گے. پھر یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ آہستہ 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 مطلب یہ تیز ہوتی جائے گی, حتیٰ کہ اتنی تیز ہو جائے گی کان کے پردے پٹ جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے نا مطلب اور چیزیں گرتی شروع ہو جائے گی. ساؤنڈ بھی تو ایک انرجی ہے نا, ساؤنڈ بھی ایک انرجی ہے. تو وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی اتنی شدید انرجی اس میں ہوگی کہ اس کے سامنے زمین و آسمان کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی. تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی, تمام مخلوقات مر جائے گی, اور جو مر چکے ہوں گے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے. ایک مدت تک اسی کیفیت پر گزرو گی. پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تمام عالم پھر پیدا ہو جائے گا. تو دوسری بار پھر سور پونکا جائے گا, اس سے پھر سارا عالم پیدا ہو جائے گا. مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے, اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جائیں گے. آخر ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. ترازو کڑی کی جائے گی, بھلے برے اعمال تولے جائیں گے, ان کا حساب ہوگا. بعد بے حساب جنت میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے کر دیں. نیکوں کا نام اعمال دانے ہاتھ میں اور بدوں کا بایا ہاتھ میں دیا جائے گا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر پر پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. پل صراط پر چلنا ہوگا, جو نیک لوگ ہوں گے اس سے پار ہو کر بہشت پہنچ جائیں گے, اور جو بد ہوں گے اس پر سے گر پڑیں گے. یہ نشانی ہم سب مانتے ہیں, اس طریقے ہوگا. یہ قیامت جب برپا ہو جائے گی یہ ساری نشانی ہوگی. دوزخ پیدا ہو چکی ہے, اس میں سانپ اور بچھو اور طرح طرح کا عذاب ہے. دوزخیوں میں سے جن میں ذرا پر بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبر اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے. ہاں کتنے بڑے گناہگار ہوں, اور جو کافر و مشرک ہیں اس میں ہمیشہ سے رہیں گے, ان کی موت بھی نہیں آئے گی. یہ جو دوزخ ہے نا بہت خطرناک جگہ ہے. صحیح بات یہ کہ ہمارے زبان پر اس کا نام آ کر اس کی حقیقت جو ہے ہم نہیں سمجھ پاتے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا, ایک بادشاہ کی بیٹی شہزادی وہ شکار کرنے کے لیے چلی گئی سہیلیوں کے ساتھ, لیکن راستے میں بچھڑ گئی. رات کا وقت آ گیا, اب بادشاہ اور اس کے لشکر جو ہے اس کو تلاش کرتے کرتے جو ہے بیچارے پریشان, لیکن رات کا وقت آ گیا پھر کچھ نظر نہیں آئے. تو بہرحال پھر انہوں نے انتظار کیا کہ اچھا اب دیکھتے ہیں کہ صبح ہو جائے تو پھر ہم اس کو تلاش کریں گے. یہ شہزادی جو ہے یہ جنگل کے اندر ایک ویران مسجد تھا, اس مسجد کے اندر اس نے پناہ لی. جب اس نے پناہ لی تو دیکھا کہ وہاں پر ایک طالب علم بھی ہے, اور وہ اس نے ڈیرا لگایا ہوا ہے اور وہ پڑھ رہا ہے. اس کا جو ہے نا اس کو بہت ڈر لگ گیا کہ اب کیا کروں گا, یہ جوان لڑکا ہے اور یہ جو ہے نا مطلب ظاہر میں بھی اکیلے ہوں. تو اس نے دبک کر جو ہے نا مطلب کہ چونکہ حیا دار تھی ایک کونے کے اندر جو ہے نا بیٹھ گئی, اور چپکے چپکے اس کو دیکھتے رہے کہ اس کے مطلب وہ کیا ہے, ارادے کیا ہیں. تو یہ جب پڑھ رہا تھا تو اس نے شمع اپنے لیے روشن کیا ہوا تھا, تو کبھی کبھی اس شمع کے اوپر ہاتھ رکھ لیتا اس طرح اور پھر پیچھے کر لیتا تھا. تقریباً ساری رات اس کا یہ مسئلہ تھا کہ ہاتھ آگے کر لیتا تھا اور پھر پیچھے کر لیتا تھا, ہاتھ آگے کر لیتا پھر پیچھے کر لیتا. صبح جو ہے یہ بادشاہ کے جو لشکر ہے روشنی ہونے کے بعد اس مسجد میں پہنچ گئی, تو دیکھا کہ شہزادی محفوظ ہے, لیکن ان کو بہت ڈر لگ گیا جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک لڑکا بھی بسیرا کر رہا تھا. تو بادشاہ نے پہلا سوال شہزادی سے یہ کیا کہ خیریت تو ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میں محفوظ ہوں. اس نے کہا اس کا کیا ثبوت؟ اس نے کہا اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ نوجوان لڑکا جو بھی ہے یہ مسلسل مجھے دیکھتا تھا, میں تو چپکی سے بیٹھی تھی, لیکن یہ اپنا ہاتھ شمع کے اوپر لاتا تھا اور پھر پیچھے کرتا تھا, تو آپ دیکھ لیں اس پر اس کی نشانی ہوگی. تو اس نے دیکھا کہ واقعی اس کا ہاتھ کالا ہو چکا تھا اس کا کچھ حصہ. تو بادشاہ نے اسے پوچھا کہ تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا کہ میں بار بار شیطان مجھے ورغلاتا تھا کہ موقع اچھا ہے, تو میں جو ہے نا شمع کے اوپر ہاتھ اس طرح کر لیتا کہ اگر تو اس آگ کو برداشت کر سکتا ہے تو جہنم کی آگ کو برداشت کر لے گا, ہاں, اور اگر اس کو آگ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرو گے؟ تو وہ آگ کے مجھے لگتے ہی جو ہے نا میں مجھے ہاتھ پیچھے کھینچنا پڑتا, اسی طریقے سے میں جو ہے نا اپنے آپ کو یعنی محفوظ کرتا رہا, اور کیا یعنی صبح تک میں محفوظ رہا اور آپ کی بیٹی بھی محفوظ رہی. اس پر وہ بادشاہ اس نے اتنا خوش ہو گیا کہ اس نے اسی شہزادی کی شادی اسی لڑکے کے ساتھ کر لی. یہ دونوں باسمت تھے. بہرحال میں کرتا ہوں کہ کم از کم اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اس آگ کے اندر اگر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا تو جہنم کی آگ کو کیسے, جہنم کی آگ تو بہت زیادہ ہے. یہاں پر یہ جو ہمارے جو ستارے ہیں یہ ستارے اصل میں ہر ایک ستارہ سورج ہے, اس میں جو ہمارا سورج ہے یعنی جو ہمارا ستارہ ہمارا جو سورج ہے اس کی سطح کا درجہ حرارت جو ہے وہ 6000 ڈگری سینٹی گریڈ ہے, لیکن اس کا جو کور کا ٹیمپریچر ہے اندرونی وہ 2.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اب 2.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کتنی گرمی ہوگی. تو اگر جہنم آپ اس کو بھی مان لیں تو پھر بھی یہ کم نہیں ہے, اگر اس کو ہی جہنم مان لیں تو یہ کوئی کم ہے 2.5 کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ میں اگر کسی کو ڈال دیا جائے اس کا کیا اثر ہوگا. تو جہنم بہت خطرناک چیز ہے, اس سے بچنے کی بہت زیادہ دعائیں کرنی چاہیے. خصوصی خوش آخری اشرہ جو ہے یہ تو ہے ہی جہنم سے خلاصی کا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے. تو بہرحال یہ جو دو تک ہے یہ ایک حقیقت ہے. اب جو کافر ہوں گے وہ تو ہمیشہ اکیلے اس میں رہیں گے, جو کافر ہوں گے اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے, لیکن جو مسلمان ہوں گے وہ اپنی سزا بھگت کر, حال اصل میں یہ سزا نہیں ہوتی جو ہے نا مطلب مسلمانوں کے لیے, یہ صفائی ہے یعنی جنت کے قابل ان کو بنایا جاتا ہے. جو گناہ وہ اپنے ساتھ لے جا چکے ہوتے ہیں ان گناہوں کو جلا کر وہ جو ہے نا وہ پاک و صاف ان کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں. تو وہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ جتنی بھی مدت کسی کو ہوگی تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ اپنی امت کو نکالو جہنم سے. اخیر میں جب بہت زیادہ وقت گزر جائے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیں گے کہ اپنی امت کو نکالو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نشانی اپنی امت کی معلوم ہوگی وہ ان نشانیوں سے پہچان پہچان کر سفارش کریں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے وہ جہنم سے جو ہے وہ مسلمان نکلتے جائیں گے. لیکن کچھ لوگوں کا ایمان اتنا کمزور ہوگا کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نظر میں نہیں آ سکیں گے, یعنی وہ بھی ان کو پہچان نہیں سکیں گے. اس کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت سے ایک لب بھریں گے, جو ظاہر لب سے مراد یہ نہیں کہ جس طریقے سے لب, وہ اللہ تعالیٰ کی اپنی قدرت کا جو لب ہے وہ جو ہے نا وہ بھریں گے. اس میں سے اگر کوئی بچ گیا تو بس اللہ تعالیٰ بس بچائے, پھر بہت خطرناک بات ہے. ہاں وہ جو ہے نا اس میں سے بس اللہ نہ کرے کہ اس سے مطلب رہ جائیں, وہ جو ہے نا وہ یہ مطلب اس لب میں جو ہے نا وہ سارے کے سارے وہ لے آئیں گے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کا پتہ ہوگا یہ مومن تھے. تو یہ جو ہے نا جہنم کے اندر جو ہے نا لوگوں کو کچھ رہنا ہوگا اگر انہوں نے گناہ وغیرہ کیے ہوں گے, اور ایمان کی حالت میں جو گزر چکے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ پھر اخیر میں نجات نصیب فرما دیں گے. لیکن ایک دفعہ وہ جنت میں پہنچ جائیں گے نا پھر اس کے بعد اللہ جل شان ان سے فرمائے گا اب مانگو کیا مانگتے ہو, بس پھر اس کے بعد حساب کتاب نہیں, بس پھر ختم. پھر یہ نہیں کہ جو دوزخ سے آیا ہے تو اس کی بات نہیں ماننی اور جو پہلے آیا ہے تو اس کی بات ماننی نہیں, یہ والی بات نہیں. بس باؤنڈری کو جنت کی باؤنڈری کو ایک دفعہ کراس کر کے ساری انوائرمنٹ تبدیل ہو جائے گی, اس کے بعد پھر مرضی جنت کی ہوگی, قدرت خدا کی ہوگی, چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے. نزلا من غفور رحیم, اللہ تعالیٰ کی غفور رحیم کی مہمانی ہوگی. تو اس وقت جو بھی کسی کے دل میں جائے گا کہ مجھے یہ چاہیے تو وہ اللہ تعالیٰ پہنچائیں گے. ہاں بعض لوگوں جو ہے نا مثال کے طور پر فرمایا کہ بعض لوگ خواہش کریں گے تو ہم اسی طرح کھیتی باڑی کر لیں گے, ہاں تو ان کو اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ساری چیزیں دے دیں گے تو کھیتی باڑی کر لے, اور اسی کے ذریعے جو ہے نا وہ نکالے چیزوں کو, شوق ہوگا لوگوں کا. ہمارے ایک ساتھی تھے وہ ذرا مذاقی قسم کے تھے, شہاب الدین اس کا نام تھا, میڈیکل کالج کے اسٹوڈنٹ تھے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے. تو وہ کہتے ہیں اگر میں جنت میں گیا نا تو میں 6 میل مرسڈیز لوں گا, 6 میل مرسڈیز لوں گا, بس ارے کا اپنا شوق ہوتا ہے, اور میں ایکسیڈنٹ ہی کروں گا کیونکہ موت تو ہوگی نہیں جنت میں, تو پھر میں ایکسیڈنٹ ہی کروں گا. خدا کی شان اس کی موت ایکسیڈنٹ سے ہوئی. مطلب یہ کہ یہ جو ہے نا یہ جس کا جو شوق ہوگا وہ پورا ہوگا, اس میں جو ہے نا وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر صحیح بات یہ کہ جنت جو ہے نا وہ جگہ جو ہے وہ مزوں کی ہے, یعنی حسرتیں وہیں پوری ہوگی. یہاں پر حسرتوں کے ساتھ ہی ہم رہ سکتے ہیں, یہاں ساری حسرتیں نہیں پوری ہو سکتی, ناممکن ہے. یہ جگہ ہے ہی نہیں حسرتیں پوری کرنے کے لیے, یہ تو امتحان ہے. کسی کو کچھ دے کر آزمایا جاتا ہے, کسی سے کچھ لے کے آزمایا جاتا ہے, یہ تو امتحان کا ہے. اس میں جو ہے نا ساری کی چیز یہ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کی نہیں مل سکتی. لیکن جنت میں ادنا سے ادنا جنتی کو 10 گنا اس دنیا کا جنت دیا جائے گا, اس دنیا کے لحاظ سے 10 گنا جنت دیا جائے گا. حضرت عامر رحمتہ اللہ علیہ سے ایک شخص نے پوچھا کہ حضرت اس 10 گنا جنت کو لے کر جنتی کیا کریں گے, مطلب دیکھے اگر ہم بھی دیکھے اب ظاہر مسجد بھی ہمارے لیے بہت بڑی ہے, اگر ایک آدمی کی ہو مثال کے طور پر اتنی جگہ تو آخر کسی کونے میں ہی رہے گا نا, کیا کرے گا اس کے ساتھ. تو وہ اس کا یہ سوچتا کہ یہ 10 گنا جنت کو لے کون کیا کرے گا. تو حضرت تانوی مسلم نے اس کو بہت آسانی سے جواب دیا، فرمایا یہ مجھے بتا دو کہ تم وہاں تو دعوتیں ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کی دعوتیں کریں گے، تو تم مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرو گے یا نہیں؟ اس نے کہا جی کیوں نہیں، اس کا دل نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کریں، تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آئیں گے، اپنے ساتھ پوری امت کو لے کے آئیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ اس کو کہاں بٹھائیں گے؟ مطلب یہ ہے کہ وہاں پر تو ماشاء اللہ ایش ہی ہوگا، وہ باقاعدہ جنت کا نقشہ وہ قرآن پاک میں کئی جگہوں پہ کھینچا گیا ہے، کئی جگہوں پہ جو ہے نا وہ ہے کہ وہ مسحریاں ماشاء اللہ لگی ہوں گی، آپس میں گاؤں تکیے لگے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور جو ہے نا مطلب گپ شپ لگ رہی ہوگی، اور دور چل رہے ہوں گے مشروبات کے کانوں کے توام کے دور چل رہے ہوں گے، اور ساقی جو ہے نا ماشاء اللہ ہورے ہوں گی، اور جو ہے نا علمان جو لڑکے چھوٹے لڑکے جو ہے نا مطلب وہ جو ہے نا وہ ساقی ہوں گے، اور پتہ نہیں کیا کیا مزے ہوں گے. صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبوں کے لیے بہت کچھ پیدا کیا ہے، وہاں پر بہت کچھ ہے، صرف یہ بات ہے کہ بس تھوڑا سا دنیا کے اندر صبر کرنا ہے، دنیا کے اندر اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا ہے. جس نے دنیا کے اندر اپنے نفس کے اوپر پیر رکھنا سیکھا، وہاں پر اس کے نفس کو خوب خوش کر دیا جائے گا، پھر جو ہے نا اسے کہا جائے کہ جو مانگو وہ مانگو. ہاں وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. دیکھیے اس میں بھی الفاظ کی رعایت کتنی کی گئی ہے. فرضی فرمایا کہ جو تمہارا دل چاہے وہ ملے گا، اور جو تم مانگو گے وہ ملے گا. بعض چیزیں ہوتی ہیں نا، انسان مانگتا ہے دل سے لیکن زبان سے نہیں کہتا، مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے وہ بھی ملیں گے، اور جو آپ مانگیں گے، مانگنے میں بھی تو ایک مزہ ہے نا، فلانے ادھر آؤ، مطلب وہ جو ہوتے ہیں نا وہ جو سرو کرتے ہیں لوگ سرو کرتے ہیں، تو وہ یہ پھر اس میں کرتے ہیں فلانے ادھر آؤ فلانے ادھر آؤ، یہ اس میں اپنا ایک مزہ ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ وہاں پر یہ بھی ہوگا کہ جو دل چاہے گا وہ بھی مل جائے گا، اور جو سرو کر رہے ہوں گے ان کو بتا کے آپ کہیں گے آپ یہ چیز لے آؤ ابھی چیز لے آؤ ابھی. اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ انسان پیٹ نہیں پڑے گا انسان کا، مطلب یہ کہ ایسا سیر نہیں ہوگا جو انسان کو تکلیف دے، جس کو مطلب کہتے ہیں نا وہ بدہضمی ٹائپ چیز ہے اس قسم کی، نہیں یہ چیز نہیں ہوگی، ہر چیز ہضم، کیونکہ جنت میں پریشانی تو ہے نہیں، ہر چیز ہضم، پسینہ نکلے گا، پسینہ سبحان اللہ بول براس تو ہوگا نہیں، پسینہ نکلے گا اور وہ بھی خوشبودار. یعنی وہاں پر یہ والی بات نہیں ہے کہ وہ پروسیس، اب دیکھیں اصل میں تو یہ یہاں پر تو کیمیکل ریئیکشن ہے نا، جب ہم کھا لیتے ہیں کوئی چیز تو اس سے کیمیکل ریئیکشن ہو جاتا ہے. اب کیمیکل ریئیکشن میں اس سے بدبودار چیز نکل آتی، یہاں کے قوانین کے لحاظ سے جب ہم کوئی کھا لیتے ہیں تو اس سے کوئی چیز سلفر ڈائی آکسائڈ ٹائپ کی یا فلانا فلانا اس قسم کی چیز کاربن ڈائی آکسائڈ یہ چیزیں بن جاتی ہے، تو ظاہر بدبودار چیزیں ہوتی ہیں. اللہ جل شان وہاں قانون ہی تبدیل کر لیں گے، وہاں پر یہ چیزیں نہیں پیدا ہوں گی بلکہ خوشبودار چیزیں پیدا ہوں گی. تو اس وجہ سے یہ جنم ہے وہاں پر خوشبو ہی خوشبو ہوگا، اور وہاں پر فضلہ نہیں ہوگا، بس وہ پسینہ میں کہ شکل میں کنورٹ ہو جائے گا، وہ بھی خوشبودار پسینہ ہوگا، لہذا بڑے عیش میں ہوں گے، تکلیف نامی کوئی چیز جنت میں نہیں ہوگی، اور دوزخ میں آرام نامی چیز کوئی نہیں ہوگی. دوزخ میں جتنے بھی حسرت کے کام ہو سکتے وہ سارے کے سارے ہوں گے، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. یعنی اخیر میں لوگ موت کی حسرت کریں گے، موت نہیں آئے گی، یعنی ارمان بھی پورا نہیں ہوگا، موت نہیں آئے گی. اور ان کو یعنی حسرت دلانے کے لیے کبھی کبھی جیسے مجرم ہے نا، اس کو کوئی مارتا ہو تو اس کو کوئی راستہ مل جاتا ہے کہ میں اس سے بھاگ جاؤں گا تو خوش ہو جاتا ہے کہ چلو راستہ مل گیا میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا، تو تھوڑا سا راستہ ان کو دے دیا جائے کہ تاکہ یہ نکل کے دیکھے. اب جیسے وہ نکلے گا ادھر سے پھر باہر سے کوئی کڑا ہوگا تو اس کو پھر الٹا مار کے جو ہے نا پھر اندر داخل کر لے گا، مطلب یہ حسرت دلا کر جو ہے نا وہ جو ہے نا ان کو مارے گے، اور کبھی بھی وہ چیز ختم نہیں ہوگی اگر وہ بھی ایمان چلا گیا ہے. یہ جنت اور دوزخ کے درمیان ایک جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں اعراف. یہ جو اعراف ہے یہ ایک جگہ ہے، مطلب اس کے درمیان آپ کہہ سکتے جیسے فصیل ٹائپ چیز ہو، بفر زون، جی بالکل دیوار. تو یہ جو ہے نا یہ اس قسم کی بات ہوگی کہ یہ نہ جنت کے ڈیفینیشن میں آئے گا نہ دوزخ کے ڈیفینیشن میں آئے گا. تو اعراف والے جو ہوں گے یہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور دوزخیوں کو بھی دیکھیں گے، تو دوزخیوں کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں سے نہیں ہے، اور جنتیوں کو دیکھ کر حضرت کریں گے کہ دیکھیں نا مطلب اگر ہم تو کچھ اور کر لیتے تو ظاہر مطلب کہ وہاں پر بھی جا سکتے تھے. پھر ان کا ایک مکالمہ ہے سورہ اعراف میں, مکالمہ ہے کس طریقے سے وہ دوزخی جنت والے سے کہیں گے کہ تھوڑا سا جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ دے دو, کچھ پانی ہمیں ہمارے اوپر جو ہے نا بہا لو. تو وہ جنتی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے چیزیں آپ کافروں کے حرام کیے ہوئے, اللہ تعالیٰ نے چیزیں کافروں کے اوپر حرام کی ہوگی. وہاں پر رشتہ داری کی جو باتیں ہیں نا وہ بھی نہیں چلے گی اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. اگر اللہ چاہے گا تو چلے گی, لیکن اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں چلے گی. دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے جو والد ہوں گے وہ چونکہ کافر مرے ہیں, لہذا ابراہیم علیہ السلام جب ان کو اس حالت میں دیکھیں گے تو بہت افسوس کریں گے اور خفا ہو جائیں گے. اب ابراہیم علیہ السلام تو پیغمبر ہے, اللہ تعالیٰ تو ان کو بھی خفا نہیں کرنا چاہتے, عام جنتی کو خفا نہیں کرنا چاہتے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کو کیوں خفا کریں گے. تو اس ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کے شکل میں تبدیل کر لیں گے فوراً, وہ بجو کے شکل میں بدل, بجو ایک قابل نفرت چیز ہوتی ہے, تو اس سے ابراہیم علیہ السلام کو نفرت ہو جائے گی اسے لے جاؤ. تو مطلب یہ ہے کہ اس کو اس طریقے سے جو ہے نا وہ یعنی اسے ڈس آن کر لیں گے. تو وہاں پر رشتے دار بھی کچھ کام نہیں آئیں گے. بس ایسی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بچائے, اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ اب کسی طریقے سے وہاں مطلب اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرما دے. شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا. اللہ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے. اللہ مجبور نہیں ہے, اللہ مختار ہے. لہذا اللہ چاہے تو کسی کو سزا دے, چاہے تو کسی کو سزا نہ دے, اس کی مرضی ہے. البتہ اپنے لیے اگر اس نے کوئی قانون بنایا ہوا ہے تو اس کا اپنا معاملہ ہے. ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور معاف کریں گے یا ضرور کسی کو سزا دیں گے, نہیں یہ والی کوئی بات نہیں کہہ سکتے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی گنہگار آدمی ہوتا ہے تو اس کے دل میں آدمی کے دل میں ہوتا ہے کہ اس کو تو ضرور ہی سزا ہو. نہیں, یہ ہمارے دل کی خواہش تو ہو سکتی ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. ایک دفعہ ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کے اندر دو شخص سے گناہگار تھا, وہ مسلسل توبہ کر رہا تھا کہ اللہ میں مجھے معاف کر دے میں گناہگار ہوں, وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا. اور جو اس کے ساتھ تھا وہ ذرا پاک باز تھا, تو کہتا ہے اللہ مجھے ان کے ساتھ جمع نہ کر, مطلب یہ ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں گا تو مصیبت میں پڑ جاؤں گا, مجھے اس کے ساتھ جمع نہ کر. وقت کے پیغمبر کو اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے ان دونوں کی دعائیں قبول کر لی, اس گناہگار کو بخش دیا, اس کو جنت پہنچا دیا, اور اس دوسرے آدمی کو جس نے یہ کہا تھا کہ مجھے اس کے ساتھ جمع نہ کر اس کو اس کے ساتھ جمع نہیں کیا تو کہاں چلا گیا؟ دوزخ چلا گیا. یہ بہت خطرناک بات ہے. لہذا کسی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. جزمن ہم نہیں کہہ سکتے اس کو ضرور عذاب ہوگا, جزمن ہم نہیں کہہ سکتے, جزم سے نہیں کہہ سکتے. اسی طریقے سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے یہ ضرور جنتی ہے, سوائے ان کی جن کی جنتی ہونے کی خبر دی گئی ہے. جن کے جنتی ہونے کی خبر دی گئی اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں, جن کے بارے میں خبر نہیں دی گئی تو اپنے گمان سے ہم نہیں کہہ سکتے. امید کر سکتے. بلکہ میں آپ کو ایک اچھی بات عرض کر لوں کہ میں نے کسی عالم سے سنی ہے, اکثر جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں نا, جب لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کے جو لواحقین ہیں وہ بہت غمزدہ ہوتے ہیں. ظاہر یقین غمزدہ ہونا چاہیے, غمزدہ ہوتے ہیں. شیطان اس کی اس غم کی تاثر کو نگیٹو انداز میں استعمال کرتا ہے. وہ کیسے استعمال کر لیتا ہے کہ اس کو اس طرف لگا لیتا ہے کہ یہ تو بڑا نیک تھا, چاہے وہ نیک نہ ہی ہو اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا نیک تھا, اس کے یہ کام اچھے تھے, یہ اچھا. وہ کہتے ہیں دیکھے نا فلاں اس کے ساتھ ہو گیا, یہ فلاں نے خواب میں دیکھ لیا. اس سب پالیسی اس لیے ہوتے کہ اس کے لیے وہ آخرت کی دعا نہ کرے, مطلب خوش ہو جائے کہ بچی کے وہ بخشا ہے, لہذا جو ہے نا بس اس کے لیے نئے سالے صاف کرے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے, بس اطمینان ہو جائے اس کو. نہیں بھائی, اطمینان کسی کے لیے نہیں ہے. لہذا اب ان کے لیے ان کے ساتھ نیکی یہ ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کیجئے, چاہے وہ ولی اللہ کیوں نہ ہو. وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوگا نا کہ ولی اللہ کون ہے, وہ ہمیں تو پتہ نہیں ہے نا, وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا. سب سے بڑی اچھی بات کسی کے لیے موت کے بعد یہ ہے کہ کوئی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرے. ہاں, رفع درجات کی دعا کر لے, مغفرت کی دعا کر لے. یہ ہرگز نہیں کہ بس آدمی کے خوش ہوتا رہے کہ بس ٹھیک ہے جی, اس کا تو یہ ہوا, اس کا تو یہ ہوا. یہ بھی شیطان کا ایک دھوکہ ہے, لوگوں کو اس حال ثواب سے روکنا چاہتے ہیں تاکہ لوگوں کو اس کے ساتھ فکر نہ ہو, اور جھوٹی تسلیاں ان کو دے دیتے ہیں. تو خوش فہمیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حقائق حقائق ہوتے ہیں, ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لہذا ایسے لوگوں کے لیے اس حال ثواب کرنا چاہیے. اور ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا چاہیے. شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا, اور اس کے سوا اور گناہ جس کا چاہے اپنی مرضی سے معاف کر دے گا. شرک اور کفر, کفر جو ہے وہ تو ختم ہو گیا معاملہ, اور شرک جو ہے یہ بھی اللہ پاک معاف نہیں کرتے. اس وجہ سے اس کے تو انسان دور سے پناہ مانگے, یعنی قریب نہ پٹکے اس کے. جس بات میں شرک کا کوئی پہلو ہو اس سے ہٹنے ہی میں فائدہ ہے, اس سے ہٹنے میں فائدہ ہے. لہذا شرک کے قریب نہیں پٹکنا چاہیے, ورنہ خطرناک بات ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کوئی شرک میں مبتلا ہوگا, چاہے چھوٹے درجے کا شرک کیوں نہیں ہو, اللہ تعالیٰ اس پہ گرفت فرما دیتے ہیں. یہ بہت خطرناک بات ہے. جن لوگ کا نام لے کر اللہ اور رسول نے ان کا بہشتی ہونا بدلا دیا ہے, ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے. البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے. بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا, جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا. اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیچ معلوم ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری اور بہت ہی مفید اور بہت ہی جس کو کہتا نا لذیذ چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ اکبر. دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو ان آنکھوں سے کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا. یہ آنکھیں اس قابل نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نا جنتی کو, نہیں وہ حافظ قرآن کے, کل بھی بتایا تھا نا, حافظ قرآن کے والد کو ایک تاج پہنایا جائے گا جس کے سامنے یہ سورج کی روشنی مان پڑ جائے گی, سورج کی روشنی اس سے کم ہوگی. اب اگر دنیا میں تاج کسی کو پہنا دیا جائے تو یہ لوگوں کے لیے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ وہ تو ان کے آنکھیں چل جائیں گی, وہ کیا مطلب اس کو دیکھ سکے گا؟ کوئی اس کو دیکھ ہی نہیں سکے, سورج کو کوئی دیکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ یہاں کی آنکھ کی بات ہے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جس کی آنکھ کمزور ہو جائے یعنی نظر کم ہو جائے تو اس کو تھوڑی روشنی بھی زیادہ معلوم نہیں ہوتی, مطلب وہ روشنی پھیل جاتی ہے نا, تو تھوڑی روشنی بھی زیادہ نظر آنے لگتی ہے. بلکہ جو بڑھاپے میں کسی کی آنکھ بینائی چلی جائے اور آپریشن سے واپس آ جائے تو تھوڑی سی آتی ہے, اس صورت میں ان کو ہر ایک کے کپڑے چمکدار نظر آتے ہیں. مطلب وہ چونکہ تھوڑی روشنی بھی پھیل جاتی ہے, مطلب یہ ہے کہ یہ, بلکہ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو سورج چڑھتا ہے طلوع آفتاب کے بعد, جو سورج چڑھتا ہے اشراق کے وقت تک, تو جس کی آنکھ 6x6 ہو وہ کافی دیر تک سورج کو دیکھ سکتا ہے, اور جس کی نظر کم ہو جس درجے, اس درجہ وہ جلدی اس کے لیے وہ کنڈیشن آ جائے گی, اس کو دیکھ نہیں سکے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں آنکھ طاقتور بنا لی جائے گی, وہاں نظر تیز ہو جائے گی. جب نظر تیز ہو جائے گی تو سورج کی روشنی کو بھی برداشت کر لے گا اور اس تاج کی روشنی کو بھی برداشت کر لے گا. اس میں لذت ہوگی, اس میں فرحت ہوگی, اس میں تکلیف نہیں ہوگی. ہاں یہ والی بات ہے, کیونکہ یہ جو ہے نا, اب اس سورج میں تو گرمی بھی ہے نا, اس سورج میں اب وہ روشنی ایسی ہو جس میں گرمی نہ ہو صرف روشنی ہو, تو بہرحال وہ وہاں کے معاملات الگ ہے. تو اس ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کوئی نہیں کر سکتا. البتہ وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے. بہش میں اچھا, عمر بھر کوئی کیسا ہی بلا برا ہو مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اس کے موافق اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے. حسن خاتمہ کی دعا بہت مانگنا چاہیے, حسن خاتمہ. خدا نہ خواستہ اگر کسی کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو, بے شک وہ عمر بھر بہت زیادہ نیکی کے کام کرتا ہو, اس کو کوئی فائدہ نہیں. اس کے مقابلے میں دوسرا شخص ہے جس نے بہت سارے گناہ کیے ہوئے ہیں لیکن حسن خاتمہ اس کو نصیب ہو گیا, اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری انجام اس کا اچھا کر دیا. میں غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اکثر وہ حوالہ دیتا ہوں کہ غازی المدین شہید رحمۃ اللہ علیہ جواری تھے, جوا کھیلتے تھے. تو یہ جو ہے نا اس دن بھی اپنے والدہ سے لڑا اور والدہ سے اس نے 2 روپے مانگے, تو والدہ کے پاس 2 روپے جو تھے اس کے لیے نہیں تھے, اس کو پتا تھا کہ جو کھیلے گا, تو اس نے نہیں دیا. تو اس نے والدہ کو مارا. جب والدہ کو مارا تو اس نے کہا کہ جا جیپال کے سر کا جس نے جو ہے نا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی. اس نے کہا اچھا گستاخی کیے, جا کر اس نے تحقیق کی باہر. جب باہر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ بالکل صحیح ہے. تو اس نے پھر والدہ سے محنت کر کے 2 روپے مانگے, اب 2 روپے دے دے میں چوہا نہیں کھیلوں گا. تو جا کر اس کی چوری لے لی اور بازار میں مجھے پال پیشی بکتا کے آیا تھا, اخبار دیکھ رہا تھا, لیٹ ہوا تھا. اس نے سب کے سامنے جا کر اس کے پیٹ میں چورا گھوم دی. وہ چونکہ سب بازار نے دیکھ لیا تھا, کوئی ایسی بات تھی نہیں کہ وہ چھپی ہوئی بات گرفتار ہو گیا, تو وکلا جو تھے ان کے اس نے کہا دیا کہ آپ انکار کریں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے. اس نے کہا عمر بھر میں ایک نیک کام کیا ہے, وہ بھی آپ مجھ سے چھیننا چاہتے ہیں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا, بولے عمر بھر میں میں نے ایک نیک کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ماشاءاللہ وہ دیا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی, آپ کا انتظار ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی, اور ماشاءاللہ اس کا جو جنازہ تھا جتنا بڑا جنازہ شاید ہی کسی کا اور کا ہو, مطلب یعنی لاہور میں اور میانی قبرستان میں مطلب دفن ہے. میں ایک دفعہ مولانا احمد لاہور رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ وہاں پڑھنے گیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر قریب ہی اس کا مزار ہے, تو پوچھ پاچھ کے جو ہے مطلب میں وہاں چلا گیا, تو میں نے وہاں پر بھی فاتحہ پڑھی. تو دل میں آیا یہ بات کہ دیکھیں میاری قبرستان میں کتنے اولیاء اللہ ہیں, بہت سارے اولیاء اللہ ہیں, لیکن مجھے جو ہے صرف دو کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے کی توفیق ہوئی. ایک کو میں جانتا تھا کہ وہ بہت بڑے بزرگ تھے, لیکن اس دوسرے کے بارے میں ظاہر ہے پہلے حالت کیسی تھی لیکن بعد میں اس کی حالت کیسی ہوئی, اللہ تعالیٰ اس کو کتنا اونچا مقام دے دیا. یہ وہی والی بات ہوتی ہے حسن خاتمہ جس کا اللہ تھا. اس طرح جو ہے نا یہ افغانستان کا جب جنگ ہو رہا تھا تو اس میں کہتے ہیں دو مفرور تھے, تو ان کو لوگوں نے کہا کہ تم یہ یہاں پر جو ہے نا مفرور بنے ہوئے ہو اور مسلمانوں کو قتل کرتے ہو تو اپنے آپ کو خراب کرتے ہو, تو جاؤ وہاں پر افغانستان میں کافروں کے ساتھ لڑو, کافروں کے ساتھ لڑو اور وہی ظاہر ہے آپ کا اچھا کام کر لیں گے, لڑنا تو آپ کا کام ہے. تو بہرحال یہ کہ ان کی بات سمجھ میں آ گئی, وہ سیدھے گئے افغانستان اور افغانستان کے بارڈر کراس کرتے ہی مائن سے جو ہے ٹکرا گیا, دونوں شہید ہو گئے. ہاں بس اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی اچھی کر دی. تو یہ بعض لوگ ایسے خوش نصیب ہوتے ہیں, عمر بھر گناہ کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ آخر میں توبہ کی توفیق نصیب کر لیتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں سے کام پہنچ جاتے ہیں. دوسرے لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی بس اس قسم کی حال حرکت ہو جاتی ہے, مرتد ہو جاتے ہیں یا کچھ اور بات ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری فات پر مارے. اس لیے کہتے ہیں حدیث شریف ہے کہ ایک انسان ایسے اچھے اچھے کام کرے گا کہ جنت اور اس کے درمیان ایک بالش کا فاصلہ رہ جائے گا, پھر کبھی ایسے غلطی کر لے گا کہ جس فوراً جہنم میں گر پڑے گا, اور کوئی شخص ہوگا جو دوزخ کے بالکل اس طرح قریب پہنچ چکا ہوگا ایک بالش پر, لیکن کوئی ایسا نیک کام کر لے گا کہ وہ جو ہے نا جنت میں چلا جائے گا. ہمارے مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات ہے, مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی, تو حضرت نے فرمایا کہ مومن وہ ایک شعر کہا, پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں, شاہی کا جہاں اور ہے گزت کا جہاں اور. فرمایا کہ دیکھ یہی حدیث شریف ہے جس کو صحابہ نے لیا تو اس کو وہ صحابہ بن گئے, یعنی انہوں نے سیم مراد لیا کہ اچھا عمل کر کے اترانا نہیں چاہیے, پتہ نہیں انجام کیسے ہو, اور برا عمل اگر کسی سے ہو تو مایوس نہیں ہونا چاہیے, توبہ کرنا چاہیے, ممکن ہے اللہ تعالیٰ معاف کر لے گا. تو یہ جو ہے نا یہ تو امید دلائے گا. تو مطلب یہ ہے کہ اس سے ہمیں یہ پتہ لینا چاہیے کہ انسان کسی وقت اترائے نہیں اپنے نیکی پر. اب اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں تاک راتیں مل رہی, شکر الحمدللہ, اللہ پاک کا بہت کرم ہے, اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ شکر سے نعمتیں مزید بڑھتی ہیں, لیکن اس پر اترانا تو نہیں چاہیے نا. اگر ہم اترائیں گے تو نقصان ہوگا, فائدے کی بجائے نقصان ہوگا. ہم کیا ہماری کیا اب بات تو یہ ہے کہ قبول ہو جائے, اور اس کا ہمیں کیا پتہ کہ قبول ہو گیا, ہمیں تو کچھ پتہ نہیں, ہمارا کام تو ہے کوشش کرنا. اس سے آگے فیصلہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جاری کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم مناجات کر سکتے ہیں, لیکن اللہ پاک پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ مطلب اللہ پاک کو نعوذ باللہ مزار کا مجبور کر دیں. لہٰذا ڈرتے رہنا چاہیے. ہمارے بزرگوں نے ایک بڑا اچھا اصول دیا ہے, بہت اچھا, کہ بزرگوں کے دیکھیں نا اچھی 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 باتیں بہت آسانی کے ساتھ وہ بتا دیتے ہیں. فرمایا ڈرتے ڈرتے کام کرو اور کام کرتے کرتے ڈرا کرو, ڈرتے ڈرتے کام کرو اور کام کرتے کرتے ڈرا کرو. مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بات کہ کون سی چیز جائز ہے اور کون سی چیز ناجائز ہے اس کا فیصلہ کرنے میں انسان تو ڈرتا رہتا ہے نا, تو ڈرتے ڈرتے کام کرو اور جب کام کی توفیق ہو جائے تو پھر ڈرا کرو کہ قبول ہوا یا نہیں ہوا, قبول ہوا ہے نہیں. تو یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا, صحیح لوگوں کا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ طریقہ نصیب فرمائے. دنیا بہشت میں سب سے بڑی نعمت, اچھا دنیا میں جاگتے ہوئے اللہ کو نہ کسی کسی نے دیکھو نہ کوئی دیکھ سکتا ہے. آدمی عمر میں جب بھر میں جب کبھی کوئی توبہ کرے یا مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ کیا قبول ہے. البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی اور نہ ایمان. یہ اصل میں ہم لوگ شیطان کے چنگل میں پورے طور پہ آئے ہوتے ہیں. شیطان ہمیں لوری سناتا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو جوان ہے, ابھی تو عمر پڑی ہے, بعد میں کر لو گے. مثلاً بچوں میں بعض لوگ اچھے ہوتے ہیں, باصلاحیت ہوتے ہیں, ایک لوگ کے پاس بیٹھ کر داڑھی رکھ لیتے ہیں, تو یہ بڑے بوڑھے جو ان کے خاندان کے کہتے ہیں وہ بھی اس کی عمر ہی کیا ہے, بعد میں رکھ لیں گے, ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے. اے خدا کے بندے, تجھے کیا پتا کہ اس کو اس عمر تک پہنچا دیا جائے گا؟ کوئی کسی کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اس عمر کو پالے گا؟ کوئی کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ فلاں عمر کو ہی پائے گا. اچانک لوگ مر جاتے ہیں. ہارٹ اٹیک تو بہت کامن ہے آج کل, مطلب جو ہے نا وہ برین ہیمریج اور یہ ایکسیڈنٹ اور آج کل یہ دھماکے. کیا آدمی مطلب کہہ سکتا ہے, کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ ابھی میں جو ہے نا اس حالت میں ہو تو اگلا لمحہ میرا کیا ہوگا, کچھ پتہ نہیں چل سکتا. تو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ فوراً کرنا ہوتا ہے. نیکی کا کام کے بارے میں کہتے ہیں جب ارادہ ہو جائے تو فوراً اس کو کر گزرو, ایسا نہ ہو کہ ارادہ بدل نہ جائے. اور بری بات اگر ارادے میں آ جائے تو فوراً سے توبہ کر لو, پتہ نہیں اس کے کرنے کے بعد توبہ نصیب ہوتی یا نہیں ہوتی. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شیطان کہتے ہیں کوئی بات نہیں کر لو, پھر توبہ کر لو گے. توبہ کی توفیق ضروری تو نہیں کہ پھر نصیب ہی ہو جائے یا وقت اس کو مل جائے. اور جس وقت گناہ کر لے پھر کہتے اوہ تو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے, اب تو تم معافی نہیں ہو سکتا, پھر اس کو مایوس کرتا ہے. اللہ جل شانہ اس کے الٹ یوں کرتا ہے کہ پہلے خوب ڈراتا ہے کہ گناہ نہ کرو, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور جس وقت کوئی گناہ کر لے فرماتے ہیں فوراً توبہ کر لو میں معاف کرتا ہوں. تو اللہ جل شانہ کا کام تو یہ ہے اور شیطان کا کام یہ ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے چنگل سے بچائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلی محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.